أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ارشادات فرمودات فرمایا، بات یہ ہے کہ صلاح کی حالت میں انسان کو ضروری ہے کہ ہر قسم کے فساد سے، خواہ وہ عقائد کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلق، پاک ہو۔ جیسے انسان کا بدن صلاحیت کی حالت اس وقت رکھتا ہے جبکہ سب اخلاق اعتدال کی حالت میں ہو اور کوئی کم زیادہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی خلط بھی بڑھ جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر روح کی صلاحیت کا مدار بھی اعتدال پر ہے، اسی کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں الصراط المستقیم ہے۔ صلاح کی حالت میں انسان معاذ خدا کا ہو جاتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی، اور رفتہ رفتہ صالح انسان ترقی کرتا ہوا مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور یہاں ہی اس کا انشراح صدر ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، الم نشرح لک صدرک۔ ہم انشراح صدر کی کیفیت کو الفاظ پر بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بات بحضور دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں حجر اسود پڑا ہوا ہے، اسی طرح قلب سینے میں پڑا ہوا ہے۔ بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں بت رکھ دیے تھے، ممکن تھا کہ بیت اللہ پر زمانہ یہ نہ آتا، مگر نہیں، اللہ نے اس کو ایک نذیر کے طور پر رکھا۔ قلب انسانی بھی حجر اسود کی طرح ہے اور اس کا سینہ بیت اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ ماسو اللہ کے خیالات وہ بت ہیں جو اس کعبے میں رکھے گئے ہیں۔ مکہ معظمہ کے بتوں کا کلا کما اس وقت ہوا تھا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پڑے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ان 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا گیا ہے، اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کسی تھی۔ انسانی قواب ایک طرف پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، اسی طرح پر انسانی قوا کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسے ہی تمام قوا اور جوارے حکم انسانی کے نیچے ہیں۔ بس ماسو اللہ کے بتوں کی شکست اور استحصال کے لیے ضروری ہے کہ ان پر اسی طرح سے چڑھائی کی جائے۔ یہ لشکر تزکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے اور اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تذکرہ کرتا ہے، اسی کو فتح کی دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، قد افلاح من زکا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیسی سچی بات ہے، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ جس قدر اعضا ہیں وہ دراصل قلب کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ خیال آتا ہے پھر وہ جس عضو کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غرض اس خانے کو بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے، اور اس جہاد کی راہ میں تمہیں بتاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ان بتوں کو توڑ ڈالو گے۔ اور یہ راہ میں اپنی خود تراشیدہ نہیں بتاتا، بلکہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں بتاؤں۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ آواز نئی آواز نہیں ہے، مکہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اسی طرح پر اگر تم میری پیروی کرو گے تو اپنے اندر کے بتوں کو توڑ ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گے. اور اس طرح پر سینے کو جو طرح طرح کے بتوں سے بھرا پڑا ہے پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے. تزکیہ نفس کے لیے چلا کشیوں کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلا کشیاں نہیں کی تھیں, ارہ اور نفی اور اثبات وغیرہ کے ذکر نہیں کیے تھے, بلکہ ان کے پاس ایک اور چیز تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں معاف تھے. جو نور عام میں تھا وہ اس اطاعت کی نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قلب پر گرتا اور ماسو اللہ کے خیالات کو پاس پاس کرتا چلا جاتا تھا. تاریکی کے بجائے ان سینوں میں نور پھیرا جاتا تھا. اس وقت بھی خوب یاد رکھو وہی حالت ہے جب تک کہ وہ نور جو خدا کی نالی میں سے آتا ہے تمہارے قلب پر نہیں گرتا, تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. انسان کا سینہ محبت الانوار ہے اور اسی وجہ سے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے. بڑا کام یہی ہے کہ اس میں جو بت ہیں وہ توڑے جائیں اور اللہ ہی اللہ رہ جائے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ہو اللہ ہو فی اصحابی, میرے صحابہ کے دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے. دل میں اللہ ہی اللہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ انسان وحدت وجود کے مسئلے پر عمل کرے اور ہر کتے اور گدے کو معاذ اللہ خدا قرار دے بیٹھے. نہیں نہیں, اس سے اصل غرض یہ ہے کہ انسان کا جو کام ہو اس میں مخصوص فی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو, نہ کچھ اور. اور یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو. حضرت اقدس نے فرمایا, سورہ العصر میں جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا ہے, اس میں آمنوا سے تکمیل علمی کی طرف ارشاد فرمایا اور عمل الصالحات سے تکمیل عملی کی طرف رہبری کی. حکمت کے بھی دو ہی حصے ہیں, ایک علم اکمل اور دوسرے عمل اتم اور اکمل. پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خوش سے معبود رہتے ہیں اول تو وہ تکمیل علمی کرتے ہیں اور پھر عمل بھی گندے نہیں کرتے, بلکہ علمی تکمیل کو مکمل عملی تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اور پھر یہ کہ جب انہیں کامل بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے کمال علم کا ثبوت کمال عمل سے ملتا ہے تو پھر وہ بخل نہیں کرتے بلکہ وہ تواسع بالحق پر عمل کرتے ہیں, لوگوں کو بھی اس حق کی دعوت کرتے ہیں جو انہوں نے پایا ہے. اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اعمال کی روشنی بھی دکھاتے ہیں. وائس اگر خود عمل نہیں کرتا تو اس کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں پڑ سکتا. یہ بھی قاعدے کی بات ہے کہ اگر خود آدمی کہے اور کرے نہیں تو اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اگر زناکار زنا سے منع کرے اس کی اس حالت کے ثابت ہو جانے پر سننے والوں کے دیریہ ہو جانے کا اندیشہ ہے, کیونکہ وہ خیال کریں گے کہ اگر زناکاری واقعی خطرناک چیز ہوتی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس ناپاکی پر سزا ملتی اور خدا واقعی ہوتا تو پھر یہ جو منع کرتا تھا خود کیوں ایسے پرہیز نہ کرتا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت کے باعث مسلمان ہونے لگا. ایک روز اس نے دیکھا کہ وہی مولوی شراب پی رہا تھا. اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ رک گیا. غرض تواسع بالحق میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی روشنی سے دوسروں کو نصیحت کرتے اور پھر ان کا یہ شیوا ہوتا ہے تواسع بالصبر, یعنی صبر کے ساتھ واعظ و نصیحت کا شیوا اختیار کرتے ہیں. جلدی جھاگ منہ پر نہیں لاتے. اگر کوئی مولوی اور پیش رو ہو کر امام اور رہنما بن کر جلدی بھڑک اٹھتا ہے اور اس میں برداشت اور صبر کی طاقت نہیں تو وہ لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں. دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ جو باتیں سننے والا صبر سے نہ سنے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. ہمارے مخالف بردباری کا دل لے کر نہیں آئے اور صبر سے اپنی مشکلات پیش نہیں کرتے, بلکہ ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ کتاب تک تو دیکھنا نہیں چاہتے اور شور مچا کر حق کو ملبس کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں، پھر وہ فائدہ اٹھائیں تو کیوں کر اٹھائیں؟ ابو جال اور ابو لہب میں کیا تھا؟ یہی بے صبری اور بے قراری تو تھی. کہتے تھے کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، تو کوئی نہر لیا، ان کمبختوں نے صبر نہ کیا اور ہلاک ہو گئے، ورنہ زبیدہ والی نہر تو آئی گئی. اسی طرح پر ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو اور وہ مان قبول ہو جائے، اور پھر اس کو حق و باطل کا معیار ٹھہراتے ہیں اور اپنی طرف سے بعض امور پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو مان لیں گے، لیکن آپ کسی شرط کے نیچے نہیں آتے. افسوس، یہی لوگ ہیں جو لا یخاف عقبا کے مزداق ہیں. یاد رکھو، صابر ہی شرع صدر کا رتبہ پاتا ہے. جو صبر نہیں کرتا وہ گویا خدا پر حکومت کرتا ہے، خود اس کی حکومت میں رہنا نہیں چاہتا. ایسا گستاخ اور دلیر جو خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت سے نہیں ڈرتا، وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور اسے کاٹ دیا جاتا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کی حقیقت میں سے یہ بھی ضروری بات ہے، کونوا مصادقین، صادقوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے. بہت سے لوگ ہیں جو دور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے، اس وقت فرصت نہیں ہے. بھلا 1300 سال کے ماؤد سلسلے کو جو لوگ پالیں اور اس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسول کے ماؤد کے پاس نہ بیٹھیں، وہ فلا پا سکتے ہیں، ہرگز نہیں. ہم خدا خائی ہو ہم دنیا تو خیال استو وحال استو. دین تو چاہتا ہے مصاحبت ہو، پھر مصاحبت سے گریز ہو تو دینداری کے حصول کی امید کیوں رکھتا ہے؟ ہم نے بارہا اپنے دوستوں کو نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آ کر رہیں اور فائدہ اٹھائیں، مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے. لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں مگر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. یاد رکھو، قبریں آوازیں دے رہی ہیں اور موت ہر وقت قریب ہوتی جاتی ہے. ہر ایک سانس تمہیں موت کے قریب کرتا جاتا ہے اور تم اسے فرصت کی گھڑیاں سمجھے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ سے مکر کرنا مومن کا کام نہیں. جب موت کا وقت آ گیا پھر ساتھ آگے پیچھے نہ ہوگی. وہ لوگ جو اس سلسلے کی قدر نہیں کرتے اور انہیں کوئی عظمت اس کی معلوم ہی نہیں، ان کو جانے دو، مگر ان سے، ان سب سے بڑھ کر بد قسمت اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تو وہ ہے جس نے سلسلے کو شناخت کیا اور اس میں شامل ہونے کی فکر کی لیکن اس نے کچھ قدر نہ کی. وہ لوگ جو یہاں آ کر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور ان باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سنتے اور دیکھتے، وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں. مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے انہوں نے قدر نہیں کی. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عملی کی ضرورت ہے. بس تکمیل عملی بدون تکمیل علمی کے محال ہے، اور جب تک یہاں آ کر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے. بارہا خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراض کیا، ہم جواب نہ دے سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں سنتے جو خدا تعالیٰ اپنے سلسلے کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے. اگر تم واقعی اس سلسلے کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا کونوا مصادقین کو منسوخ ہو چکا ہے؟ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اور سچی خوش قسمتی یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کر دو. اگر ان باتوں کو ردی اور فضول سمجھو گے تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنے والے ٹھہرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور بدوتا. فرمایا، دیکھو ایک بچہ بھوک سے بیتاب اور بےقرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے استان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے، حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جاتا، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کر لیتی؟ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے، بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی ہیں، اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، لیکن جو ہی بچے کی دردناک چیخ کان پہ پہنچی فوراً دودھ اتر آیا، جیسے بچے کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاٹ ایسی ہی اس طرح رہی ہو تو وہ اس کے فضل و رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے، اور میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ ہاں آج کل کے زمانے کے تاریخ دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی، اور خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو غرض یہ ہے کہ قانون قدرت میں قبولیت دعا کے نظیرے موجود ہیں، اور ہر زمانے میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے، اسی لیے اس نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا منشا اور قانون ہے اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور ختم کر دے۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارت و نص کے طور پر اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے، لیکن اس کے سر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی صراط مستقیم کے منازل کے لیے قوائے سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے۔ بس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے، جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر نعمت ہے۔ دیکھو یہ زبان جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور روح و اعصاب سے اس کو بنایا ہے، اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے لیے عطا کی جو قلب کے خیالات اور ارادوں کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو وہ یک دفعہ کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہ رحیمیت ہے۔ ایسے ہی قلب میں خشوع خضوع کی حالت رکھی اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں ودیت کی ہیں۔ بس یاد رکھو، اگر ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی، کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ایاک نعبد بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو، رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے قابل بنا دے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے جو ادعونی استجیب لکم فرمایا، یہ نری لفاظ نہیں بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے۔ مانگنا انسانی خاصہ ہے، اور جو استجابت جو اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ ظالم ہے۔ دعا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں، یہ تو محسوس کرنے سے ہی پتہ لگے گا۔ مختصر یہ کہ دنیا کے لوازمات سے اول ضروری ہے کہ ہمارے صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں، کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات پہ درست نہیں کرتا اور اعمال صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے، وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر، اور پھر یہ کہہ کر کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو منعم علیہ گروہ کی راہ ہے اور مغضوب گروہ کی راہ سے بچا، جن پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آ گیا، اور والین کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کہ تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے پھریں۔ ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جگہ لف و نشر مرتب ہے۔ اول الحمدللہ کہ اللہ مستجمع جمیع صفات کاملہ، ہر ایک خوبی کو اپنے اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ ہے۔ دوم رب العالمین، سوم الرحمن، چہارم الرحیم، پنجم مالک یوم الدین۔ اب اس کے بعد جو درخواستیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں۔ اب سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے ایاک نعبد ہو، یہ فقرہ الحمدللہ کے مقابل ہے، یعنی اے اللہ تو جو ساری صفات حمیدہ کا جامع ہے اور تمام بدیوں سے منزہ ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اس خدا کو جانتا ہے جس میں وہ تمام خوبیاں جو انسانی ذہن میں آ سکتی ہیں موجود ہیں، اور اس سے بالا تر اور حرفہ ہیں۔ کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن خدا تعالیٰ کی ذات کے احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور برکت، حضرت اقدس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی، آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں۔ اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ لوگ جن کی تباہی طبیعیات کی طرح مائل ہیں کہا کرتے ہیں کہ نیچی مذہب قابل اتباع ہے، کیونکہ اگر افت صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو تقوی اور طہارت سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بیکار رہ جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آ سکتے، نہ دوا کام آ سکتی ہے نہ طبیب حاضر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو الٹا سیدھا ہو جایا کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم کے ابتلا کے بچے اور اس کی ماں کو کنان سے بہت دور لے جانے کا حکم ملا، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں نہ دانا تھا نہ پانی، وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے خدا کے حضور عرض کی کہ اے اللہ میں اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں دانا پانی نہیں ہے۔ حضرت سارہ کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیل مر جائے، اس لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے کسی بے آب و گیا جگہ میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بری معلوم ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ سارہ کہتی ہے وہی کرنا ہوگا، اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو سارہ کا پاس تھا۔ حضرت سارہ نے اس واقعے سے پہلے بھی ایک دفعہ حضرت حاجرہ کو گھر سے نکالا تھا، اس وقت بھی خدا تعالیٰ کا فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا تھا، کیونکہ نبیوں کے سوا غیر انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتہ کلام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ سے دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا، غرض حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا، اور کچھ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں ہمراہ لے کر حضرت حاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر وہاں چھوڑ آئے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ چند دن کے بعد نہ دانا رہا نہ پانی، حضرت اسماعیل شدت پیاس سے بے چین ہونے لگے، تو اس وقت حضرت حاجرہ نے نہ چاہا کہ اپنے بچے کی ایسی بے بسی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے حاجرہ چند مرتبہ اس پہاڑ پر ادھر ادھر دوڑی کے شاید کوئی قافلہ ہو، پہاڑ پر چڑھ کر گریہ جاری کرنے لگی۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی بچہ تھا، خاوند سے الگ تھیں، دوسرا بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں تھی، گویا بیوہ کی مانند آپ کا حال تھا۔ آپ کی گریہ جاری پر فرشتہ نے آواز دی، حاجرہ حاجرہ۔ جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی شخص نظر نہ آیا، بچے کے پاس جب آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے مردے سے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس چشمے کا پانی نہ روکتا تو وہ تمام ملک میں پھیل جاتا. اس قصے کے بیان کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسی جگہوں پر جہاں آب و دانہ کچھ نہ ہو اسی طرح اپنی قدرت کے کرشمے دکھایا کرتا ہے. چنانچہ پانی کے اس پہلے کرشمے نے حضرت اسماعیل کو زندہ کیا, مگر وہ پانی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلایا گیا اس کی شان میں فرمایا یہ لمو کیا گویا اس پانی سے دنیا زندہ ہوئی. مدعا یہ ہے کہ جہاں ظاہری اسباب موجود نہ تھے اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی. اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے امر سے زمین و آسمان قائم ہیں, تو غور کرو کہ وہ جنگل جہاں اس قدر گرمی پڑتی تھی اور جہاں انسان کا نام و نشان نہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بابرکت بنا دیا کہ کروڑاں مخلوق وہاں جاتی ہے اور ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ میدان جہاں حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں وہی جگہ ہے جہاں نہ دانے نہ کوئی دانہ تھا نہ پانی تھا. اصل بات یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے, ویرانہ کو آبادی اور آبادی کو ویرانہ بنا دیتا ہے. شہر بابل کے ساتھ کیا کیا, جس جگہ انسان کا منصوبہ تھا کہ آبادی ہو وہاں مشیت ازدی سے ویرانہ بن گیا اور الوؤں کا مسکن ہو گیا, اور جس جگہ انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو وہ دنیا بھر کے لوگوں کا مرجع ہو گیا. بس خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دبا اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے. اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ گویا نئی زندگی ہے. استغفار کی کثرت کرو. جن لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر فرائض خداوندی فوت ہو جاتے ہیں, اس لیے مجبوری کی حالت میں زور و عص اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی جائے تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں. نیز اعلیٰ حکام کی طرف سے ماتحت افسروں کے اس بارے میں خاص ہدایات ملی ہوئی ہیں ترک نماز کے لیے. ایسے بے جا عذر بجز اپنے نفس کی کمزوری کے اور کوئی نہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو. اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے بجا لاؤ. پھر فرمایا دن بہت ہی نازک ہیں, اللہ تعالیٰ کے غضب سے سب کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, مگر صالح بندوں کی آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو. ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے کنارہ کش ہو جاؤ, کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ. ہر ایک اپنے آرام پر اپنے آرام کو ترجیح دے. اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آ جاتے ہیں. تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور کھیت کو خوش نما درختوں اور بارآور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے ان کو بچاتا ہے, مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لائیں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جائیں ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑ ہارا ان کو کاٹ کر تنور میں پھینک دے وے. سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو, اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تکلیف نہیں دے گی, پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا سچا عہد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں. ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں ہر روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا, اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی بات خوش ہوتی ہے. سو تم اگر اپنے آپ کو درندوں کے مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسے ہی حال ہوگا. چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو سکے, کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین میں نہیں ہو سکتی. ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ. 25 اگست 1898. حضرت اقدس نے فرمایا عربی زبان بہت وسیع ہے اور ہر قسم کی اصطلاحیں اس میں موجود ہیں. تصنیفات اس قدر کثرت سے ہو رہی ہیں کہ جن کا علم بجز خدا کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا. صرف حدیث ہی کو دیکھو کہ کوئی کامل طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے علم حدیث کی کل کتابوں کو دیکھا. اس موقع پر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے عرض کیا کہ حال ہی میں مولوی نور الدین صاحب کے پاس مصر سے کتب خانہ قدیویہ کی ایک فہرست 7 جلدوں میں آئی ہے. وہ فہرست ایسے طور پر مرتب کی گئی ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی ایک مزہ آتا ہے. ایسے ڈھنگ پر کتابوں کے نمبر دیے ہیں کہ ایک بالکل اجنبی بھی اگر لائبریری میں چلا جاوے تو وہ بلا تکلیف عین کتاب پر ہاتھ ڈالے گا, بشرطے کہ اس نے فہرست کو ایک بار دیکھا ہو. اس پر حضرت اقدس نے پوچھا کہ وہ کتابیں باہر جا سکتی ہیں. مولوی صاحب نے فرمایا ہاں, وہ لائبریریاں ایسی نہیں کہ کتابیں نقل ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس پر حضرت امام حمام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اسلام کی کس قدر تائید کی ہے, اگر کوئی نادان اسلام کی اس تائید الہی کا انکار کرتا ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ کبھی بھی دنیا میں خدا نے کسی کی تائید نہیں کی. زبان کا اس قدر وسیع ہونا اور پھر اس میں اس قدر کثرت سے تصنیفات کا ہونا بھی اسلام ہی کی تائید ہے, کیونکہ قرآن شریف ہی کی تائید ہوئی ہے. کوئی اہل لغت جب کسی لفظ کے معنی لکھتا ہے تو اگر وہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے تو ساتھ ہی اس نے وہ آیت بھی ضرور لکھ دی ہے. یہاں مولانا عبد الکریم صاحب نے فرمایا کہ لسان العرب نے تو یہ تاریخ لازمی طور پر رکھا ہے. پھر حضرت نے اپنے سلسلہ تقریر میں فرمایا سنسکرت وغیرہ زبانیں تو قریباً مردہ ہو گئی ہیں نہ کچھ اور. ایسے ہی عیسائیوں کا حال ہے کہ ان کی انجیل کو اصلی زبان کی طرف توجہ ہی نہیں رہی. پھر اسی سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر اسلام سے کیوں برخاست رکھی جاتی ہے, اسلام کا خدا کوئی مصنوعی خدا نہیں بلکہ وہی قادر خدا ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے. اور پھر رسالت کی طرف دیکھو کہ اصل غرض رسالت کی کیا ہوتی ہے. اول یہ کہ رسول ضرورت کے وقت پر آئے اور پھر یہ ضرورت کو بوجہ آسن پورا کرے. سو یہ فخر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے. عرب اور دنیا کی حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کسی سے پوشیدہ نہیں, بالکل واشی تھے, کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے, حقوق العباد سے آشنا نہ حقوق العباد سے اور نہ حقوق اللہ سے آگاہ. چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ ان کا نقشہ کھینچ کر بتایا کہ یاکلون کما تاکل الانعام. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا یبیتون علی ربہم سجدا و قیاما. یہ ان کی حالت ہو گئی, یعنی اپنے رب کی یاد میں راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے. اللہ اللہ, کس قدر فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک بے نظیر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزان اعتدال پر قائم کر دیا اور مردار خار اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ درجے کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنا دیا. دونوں ہی خوبیاں ہوتی ہیں, علمی یا عملی. عملی حالت کو دیکھ یہ حال کہ یبیتون علی ربہم سجدا و قیاما, اور علمی کا یہ حال کہ اس قدر کثرت سے تصنیفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کے نظیر نہیں ملتی. دوسری طرف جب عیسائیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ حواریوں نے عیسائی ہو کر کیا ترقی کی. یہودا اسکریوتی جو یسوع کا خزانچی تھا کبھی کبھی تغلب بھی کر لیا کرتا تھا, اور 30 روپے لے کر استاد کو پکڑوانا تو اس کا ظاہر ہی ہے. یسوع کی تھیلی میں 2000 روپے رہا کرتے تھے. ایک طرف تو ان کا یہ حال ہے, بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ بوقت وفات پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دینار ہے، حضور نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول خدا تعالی کی طرف سفر کرے اور گھر میں ایک دینار چھوڑ دے؟ مجھے تو حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ عیسائی لوگ فلسفہ فلسفہ پکارتے ہیں، ان کی الہیات کی فلسفی خدا جانے کہاں گئی، کفارہ ہی کو دیکھو ایک تصوری جانور کی طرح ہے، کفارہ نے کیا بنایا؟ علمی دلائل کو چھوڑ دیا جاوے تو بھی دیکھو کہ حواریوں کی نہ تو علمی اصلاح ہوئی اور نہ عملی۔ علمی اصلاح کے لیے تو انجیل نے خود فیصلہ دے دیا کہ وہ موٹی عقل والے تھے اور کم فہم اور لالچی تھے، اور عملی اصلاح کا خاکہ بھی انجیل نے کھینچ کر دکھلا دیا کہ کوئی لعنتیں بیچتا ہے اور کوئی 30 روپے پر پکڑواتا ہے، اور کیا کچھ گناہ کے آثار، تاریکی اور ظلمت تو اس دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا، من کانا فی ہاذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ اب یسوع کے شاگردوں کو دیکھو کہ کیا ان کی حالت میں تبدیلی ہوئی، گناہ کے دور ہونے سے تو ایک قسم کی بصیرت اور روشنی پیدا ہوتی ہے، مگر ان میں کہاں، پھر کفارہ نے کیا بنایا؟ 26 ستمبر 1898 کی صبح کو حضرت اقدس نے بعد نماز فجر فرمایا، اب میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی خواب بھی آتا ہے تو میں اسے اپنی ذات یا نفس سے مخصوص نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام اور اپنی جماعت ہی کے متعلق سمجھتا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے نفس کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ چنانچہ رات میں نے دیکھا کہ ایک بڑا پیالہ شربت کا پیا، اس کی حلاوت اس قدر ہے کہ میری طبیعت برداشت نہیں کرتی، بہی ہما میں اس کو پیے جاتا ہوں۔ فرمایا، شربت سے مراد کامیابی ہوتی ہے، اور یہ اسلام اور ہماری جماعت کی کامیابی کی بشارت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس قدر تعلقات انسان وسیع ہوتے جاتے ہیں، اسی قدر سلسلہ اس کے خواب کا بلحاظ تعلقات وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کلکتے کا کوئی ایسا شخص ہو جس کو ہم جانتے بھی نہیں، تو اس کے متعلق کوئی خواب بھی نہیں آئے گی۔ چنانچہ کئی سال پہلے جب مجھے صرف چند آدمی جانتے تھے، اس وقت جو خواب آتی تھی وہ ان تک ہی محدود ہوتی تھی، اور اب کئی ہزار سے تعلق رکھتی ہے۔ ادویات کے متعلق سلسلہ گفتگو کا چل پڑا، اور اس تقریب پر کہ مولوی عبد الکریم صاحب کو کوئی دوا حضرت اقدس مسیح موعود نے شب گزشتہ دی تھی، اس کے اثر کے متعلق حضرت نے دریافت فرمایا۔ اس ضمن میں ایسٹرن سیرپ اور کچلا وغیرہ پر مختلف ذکر ہوتا رہا، اور ان کے خواص میں سے اعصاب کی تقویت کا تذکرہ ہوا، جس پر حضرت اقدس کو مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ عصب کے لفظ میں فلسفی بھری ہوئی ہے، کیونکہ عصب کے معنی ہیں باندھنا، اور پٹھے بھی انسان کے اعضاء کو رسیوں کی طرح باندھے رکھتے ہیں، اور بالمقابل نرو کے لفظ میں بجز لفظ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ الفاظ کے اندر علمی باتیں بھری ہوئی ہیں، اور عربی زبان اسی لیے خاتم الالسنہ ہے، کیونکہ قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس لیے اس کی عظمت علمی پہلو سے بہت بڑی ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں من الرحمان کی اشاعت کے متعلق بھی تذکرہ ہوتا رہا، حضرت نے فرمایا کہ بعض اسباب اور سامان کے بہم پہنچانے پر جو اس کے لیے ضروری ہیں، یہ کتاب شائع ہوگی۔ پھر اسی ذکر میں آپ نے فرمایا، میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے نشان مجھے دیے ہیں، جن کو میں نے بڑے دعوے کے ساتھ متعدد مرتبہ لکھا اور شائع کیا ہے۔ اول عربی دانی کا نشان ہے، اور یہ اس وقت سے مجھے ملا ہے جب سے کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ عاجز عربی کا ایک صیغہ بھی نہیں جانتا، حالانکہ ہم نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ عربی کا صیغہ آتا ہے۔ جو لوگ عربی املا اور انشاء میں پڑھے ہیں، وہ اس کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اس کی خوبیوں کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ مولوی صاحب یعنی مولوی عبد الکریم صاحب شروع سے دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اعجازی طور پر مدد دی ہے۔ بڑی مشکل آ کر یہ پڑتی ہے جب ٹھیٹھ زبان کا لفظ مناسب موقع پر نہیں ملتا، اس وقت خدا تعالیٰ وہ الفاظ القا کرتا ہے۔ نئی اور بناوٹی زبان بنا لینا آسان ہے، مگر ٹھیٹھ زبان مشکل ہے۔ پھر ہم نے ان تصانیف کو بے قرار انعامات کے ساتھ شائع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جس سے چاہو مدد لے لو اور خواہ اہل زبان بھی بلا لو. مجھے خدا تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ وہ ہرگز قادر نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ نشان قرآن کریم کے خوارق میں سے ذیلی طور پر مجھے دیا گیا ہے. پنجم, دعاؤں کا قبول ہونا. میں نے عربی تصنیف کے دوران میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر کثرت سے میری دعائیں قبول ہوئی ہیں. ایک ایک لفظ پر دعا کی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مستثنا کرتا ہوں, کیونکہ ان کے تو فعل اور اقتداء سے تو یہ سب کچھ ملا ہے, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں اس قدر قبول ہوئی ہیں کہ کسی کے نہیں ہوئی ہوں گی. میں نہیں کہہ سکتا کہ 10,000 یا 2,00,000 یا کتنے ہی اور بعض نشانات قبولیت کے تو ایسے ہیں. تیسرا نشان پیشگوئیوں کا ہے, یعنی اظہار علی الغیب. کیوں تو نجومی اور رمال لوگ بھی اٹکل بازیوں سے بعض باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ٹھیک ہوتا ہے, اور ایسے ہی تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کاہن لوگ تھے جو غیب کی خبریں بتلاتے تھے. چنانچہ ستی بھی ایک کاہن تھا, مگر ان اٹکل باز رمالوں اور کاہنوں کی غیب دانی اور مامور من اللہ اور ملم کے اظہار غیب میں فرق ہوتا ہے کہ ملم کا اظہار غیب اپنے اندر الہی طاقت اور خدائی ہیبت رکھتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے, لا یزر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہاں اظہار کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شوکت اور قوت ہوتی ہے. چوتھا نشان قرآن کریم کے دقائق اور معارف کا ہے, کیونکہ معارف قرآن اس شخص کے سوا اور کسی پر نہیں کھل سکتے جس کی تطہیر ہو چکی ہے. لا یمسہ الا المطہرون. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے مخالف بھی ایک صورت کی تفسیر کریں اور میں بھی تفسیر کرتا ہوں, پھر مقابلہ کر لیا جاوے, مگر کسی نے جرت نہیں کی. محمد حسین وغیرہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کو عربی کا صیغہ نہیں آتا, اور جب کتابیں پیش کی گئیں تو بودے اور رقیق عذر کر کے ٹال دیا کہ یہ عربی تو عربی کچالو ہے, مگر یہ نہ ہو سکا کہ ایک صفائی بنا کر پیش کر دیتا اور دکھا دیتا کہ یہ عربی ہے. غرض یہ چار نشان ہیں جو خاص طور پر میری صداقت کے لیے مجھے ملے ہیں.